رمضان مبارک کی عظمت اور قرآن کریم کی قدر و منزلت سے ہے گزشتہ جمعہ میں عرض کر چکا ہوں اللہ کے عالم نے رمضان مبارک کا تعارف کراتے ہوئے اپنی لاریب آخری اور محفوظ کتاب میں ارشاد فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، توجہ کے ساتھ بخوبی یہ بات سمجھ آ سکتی ہے کہ رمضان کا تعارف رمضان مبارک کی قدر و منزلت اہمیت کتاب اللہ کے ذریعے بیان کی گئی، یہ ایسا مبارک ماہ ہے، اس مہینہ کے لمحات اس کی گھڑیاں اتنی مقدس ہیں کہ اسی مبارک مہینے کو رب العالمین نے اپنی کتاب کے نزول کے لیے منتخب کیا، اس کتاب کے نزول کے لیے اس ماہ کو منتخب کیا، اس کتاب کا نام خود رب العالمین نے قرآن رکھا ہے، میں عرض کر چکا ہوں کہ کتاب اللہ کے انقلابی پروگرام کو سمجھنے کے بعد جہاں یہ چیز ذہن میں جگہ پکڑے گی کہ اللہ کی اس کتاب نے ماحول اور معاشرے میں کتنی تبدیلی پیدا کی، وہیں آسانی کے ساتھ رمضان کی عزت اور قدر و منزلت بھی سمجھ آ جائے گی کہ ایسی انقلابی کتاب کے لیے، ایسے انقلابی پروگرام کے لیے جس نے بگڑے ہوئے ماحول اور معاشرے کو سنوارا، اس کے نزول کے لیے رب العالمین نے جس ماہ کو منتخب کیے وہ ماہ رمضان مبارک ہے۔ تو اختصار کے ساتھ میں نے گزشتہ جمعہ کلام اللہ کے اس انقلاب کا تذکرہ کیا تھا جو اس کتاب نے آج سے چودہ صدی پیشتر بپا کیا، قرآن اور رمضان کی مناسبت سے آج بھی یہی چاہتا ہوں کہ اس کو قدر تفصیل سے عرض کیا جائے۔ کتاب اللہ کے نزول سے پیشتر حالات کی تباہ کاری، معاشرے کی بربادی، مخلوق خدا کا اپنے خالق کی نافرمانی میں مبتلا ہونا، عروج پہ پہنچ چکا تھا. کوئی بھی ایسی خرابی نہیں ہے جو اس ماحول میں نہ پائی گئی ہو. عبارات، اخلاق، عقائد، نظریات، تمام چیزیں اس ماحول اور معاشرہ میں برباد ہو چکی تھی. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے والے لوگ اور تاریخ اسلام سے واقف طبقہ اس ماحول کی تباہ کاریوں سے اچھی طرح آگاہ اور واقف، اسی بگڑے ہوئے ماحول میں کتاب الہی نے ایک انقلاب پیدا کیا. بت کے پجاریوں سے بت کی پوجا چھڑائی، غیر اللہ کو علی الاطلاق حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنے والوں سے یہ عقیدہ ترک کرایا اور ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ رب العالمین کے ماں سوا پوری کائنات میں کوئی بھی ایسی ہستی اور ذات نہیں ہے جو علی الاطلاق ہر چیز پہ قادر، حاوی اور ہر ایک کے لیے مشکل کشا ہو. ہر پریشانی کو زائل کرنے والی ایک ہی ذات ہے، ہر مشکل کو حل کرنے والی ایک ہی ذات ہے، اور اسی ذات کا تعارف قرآن نے کرایا کہ وہ ذات رب العالمین ہے. اسی کتاب نے ان افراد سے دو افراد مختلف مصائب اور مشکلات میں گرنے کے بعد بتوں کے نام پہ جانور ذبح کیا کرتے تھے، ان سے یہ رسمیں بد چھڑائی اور انہیں یہ تعلیم دی کہ ایسا جانور قطعی حرام ہوگا اور اسے کھانے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی. وما احل به لغیر اللہ کے تحت انہیں تعلیم دی کہ ایسا جانور ہر حال حرام ہے جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے. غیر اللہ کے نام پہ جانور کی ذبح کے سلسلہ میں ملت اسلامیہ کے محققین علماء نے یہ تحریر کی ہے کہ وما احل به لغیر اللہ سے مراد یہ ہے کہ ہر ایسا جانور حرام ہوگا جسے اللہ کے ماں سوا کے لیے منتخب کر لیا جائے، اور انتخاب کا مقصد اس کی رضا ہو، اور اس رضا میں یہ عقیدہ وابستہ ہو کہ اگر میری یہ مشکل حل ہو جائے گی تو میں یہ بکرا، یہ دمبا، یہ جانور فلاں کی مزار پہ ذبح کروں. اس نقطہ نگاہ کے ساتھ، اس نظریہ کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ اگر ایک انسان ایک جانور کو متعین کر لیتا ہے کہ اگر میری فلاں مشکل حل ہوئی تو میں اس جانور کو فلاں ولی کی مزار پہ ذبح کروں گا، فلاں غوث کی مزار پہ ذبح کروں گا، فلاں قطب کی مزار پہ ذبح کروں گا، فلاں نبی کی مزار پہ ذبح کروں گا، فلاں صحابی کی مزار پہ ذبح کروں گا، اس نظریے سے اور یہ نیت لے کر ایک انسان ایک جانور کا انتخاب کر لیتا ہے اور پھر اپنی مشکلات کا حل بھی اسی صاحب مزار سے چاہتا ہے. یعنی اس کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ وہ اس مزار پہ جا کے التجا کرتا ہے کہ اگر میری یہ مشکل حل ہو جائے تو میں بکرا یہاں لا کے ذبح کروں گا. تو ایسے جانور کے متعلقہ قرآن نے حکم دیا وما احل به لغیر اللہ, کہ یہ جانور غیر اللہ کے نام پہ پکارا گیا ہے, اس کا کھانا جائز نہیں بلکہ حرام. مسئلہ وما احل به لغیر اللہ بہت بڑی تفصیل چاہتا ہے, جبکہ آج میرا عنوان اس مسئلے کو تفصیل سے بیان کرنا نہیں ہے. اختصار کے ساتھ میں عرب کے معاشرے کا ذکر کر رہا تھا کہ ہر لحاظ سے وہ ماحول بگڑ چکا تھا, عقائد و نظریات کے لحاظ سے بھی, عملی اعتبار سے بھی. اس ماحول میں قرآن نے انقلاب پیدا کیے, اسی بگڑے ہوئے معاشرے سے افراد لیے, ان کی ذہن سازی کی, ان کی تربیت کی اور ان سے وہ تمام عقائد چھڑوا دیے جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی اور ان کے حکم کے خلاف اپنا لیے گئے تھے, ان سے وہ تمام اعمال تر کروا دیے جو عمل اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے برعکس اپنا لیے گئے تھے, ان سے وہ تمام خیالات چھڑوا لیے جو خیالات اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے برعکس اپنا لیے گئے تھے. اور اس حد تک چھڑوا لیے کہ پھر اس ماحول میں جس انسان نے بھی پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے وہ رائی برابر بھی نبی کے حکم سے ہٹنا نہیں چاہتا, اس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ پیغمبر کے حکم کی خلاف ورزی کرے. اس کے ایمان کی کیفیت یہ بن گئی ہے جسے قرآن نے ذکر کیا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. اللہ نے تمہارے لیے ایمان پسند کیا ہے, حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, اور اس ایمان کو مزین کر کے تمہارے دلوں میں رکھ دیے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, کفر نافرمانی کی نفرت تمہارے دلوں میں ڈال دی ہے. اولئک الراشدون, اور آگے مجھے اور آپ کو یہ خطاب کیا کہ یہ طبقہ جن کے لیے اللہ نے ایمان کو پسند کیا اور جو برائی نافرمانی سے تبھی نفرت کرنے لگ گئے ہیں, یہی وہ گروہ, یہی وہ جماعت ہے جسے راشدون کی جماعت کہا جائے گا. اولئک الراشدون سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے رشد و ہدایت کا چمکتا ہوا شمس کہہ لیجئے یا چمکتا ہوا قمر کہہ لیجئے یا ان کو رشد و ہدایت کے ستارے کہہ لیجئے, جو آپ کا دل چاہے وہی تعبیر کر لیجئے. بہرحال رب العالمین نے اس جماعت کو جس نے قرآن انقلاب کو قبول کیا اور اپنے سابقہ خیالات کو چھوڑا, غلط کاریاں چھوڑی, برائیوں کو ترک کیا, رب العالمین کے احکام کو, اس کے ارشادات کو بسر و چشم قبول کیا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ ابرو پر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے, انہی کے لیے قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا ہے, حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. سامعین محترم, کہنا یہ چاہتا تھا کہ کتاب اللہ آج بھی وہی ہے, قرآن کے انقلابی پروگرام آج بھی وہی, اس کے ارشادات, اس کے احکام آج بھی وہی. آج بھی اگر اس کو بدل و جان قبول کر لیا جائے, آج بھی اسے اگر نیک نیتی کے ساتھ سینے سے لگا لیا جائے, تو آج بھی یہ کتاب وہی انقلاب پیدا کر سکتی ہے, آج بھی یہ قرآن ماحول اور معاشرے سے برائیوں کو مٹانے کی وہی صلاحیت رکھتا ہے. آج بھی اس کتاب میں وہی تاثیر باقی ہے جو تاثیر آج سے 14 صدی پیشتر موجود تھی. شرط یہ ہے کہ اسے اپنے سینے سے لگایا جائے. جن لوگوں نے اس وقت اس قرآن کو چھاتیوں سے نہ لگایا ان کی حالت اس وقت بھی نہیں بدلی, اور جنہوں نے اس کو بسر و چشم قبول کر لیا ان کی حالت اس حد تک بدلی کہ رب العالمین نے ان کے لیے اپنی رضا کا اپنی کتاب میں اعلان کیا کہ وہ مجھ سے راضی ہیں اور میں ان سے راضی ہو گیا ہوں. تو بات صرف عمل تک ہے. جتنا جو شخص عمل کرے گا اتنا ہی اس کی حالت میں تبدیلی آئے گی, اتنے ہی اس کے خیالات بدلیں گے, اتنا ہی اس کی ذہنی کیفیت ایک تغیر لائے گی اور اس کے خیالات میں ایک تبدیلی آئے گی جتنا جو شخص اس قرآن پہ عمل کرتا چلا جائے گا. اگر اس کتاب کو محض حلق کے لیے رکھ لیا جائے تو یقیناً وہ انقلاب پیدا نہیں ہوگا جو آج سے 14 صدی پہلے اس قرآن نے پیدا کیا ہے. اگر اس کتاب کو صرف تلاوت کے لیے رکھ لیا جائے اور تلاوت بھی بغیر سوچے سمجھے تو یقیناً اس کے حروف کی تلاوت کا ایک اجر ضرور ملے گا, لیکن انسان کی زندگی میں جو انقلاب پیدا ہونا ہے وہ انقلاب اس صورت میں پیدا نہیں ہوگا جبکہ بغیر سوچے سمجھے اس کی معاذ تلاوت کی جائے گی. اجر ضرور مل جائے گا اس کے حروف کی تلاوت کا, تھوڑا یا زیادہ, لیکن جو انقلابی کیفیت انسان میں پیدا ہونا ہے وہ یقیناً پیدا نہیں ہوگی جب تک اس قرآن کو سوچ سمجھ کے نہ پڑھا جائے, اس کے موقف کو, اس کے پیش کردہ پروگرام کو جب تک سمجھ نہ لیا جائے اس وقت تک انسانی ماحول میں, معاشرے میں, زندگی میں وہ انقلاب کبھی رونما نہیں ہو سکتا جو انقلاب آج سے 14 صدی پہلے اس کتاب نے پیدا کیا تھا. سامعین مکرم, کہنا یہ چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے. اس میں آپ حضرات کو جہاں تراویح میں قرآن سننے کا موقع مل رہا ہے الحمد سے بناس تک, وہی بہت سارے وہ خوش قسمت افراد بھی ہیں کہ جو جن کو اس قرآن کی تلاوت کا موقع بھی اس مہینے میں ملا اور وہ الحمد سے بناس تک ایک یا دو یا تین یا چار جتنے جس کی ہمت ہے وہ قرآن کا ختم کریں گے. انہیں کتاب اللہ کے مختلف مقامات پر مختلف پیغامات نظر آئیں گے. کہیں نماز کا حکم نظر آئے گا, کہیں زکات کا حکم نظر آئے گا, کہیں حج کے احکامات نظر آئیں گے, کہیں اللہ کی عبادت کا مسئلہ نظر آئے گا, کہیں غیر اللہ کی سور و پکار کی تردید نظر آئے گی, کہیں رب العالمین کے علل اطراق مشکل کشائی حاجت روائی نظر آئے گی, کہیں شرک کی تردید نظر آئے گی, کہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت, آپ کا تقدس, آپ کی عصمت کے مسائل نظر آئیں گے, کہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا طریقہ کار نظر آئے گا, اور کہیں آپ کو اس قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے فضائل و مناقب ملیں گے, کہیں آپ کو مختلف غزوات کا تذکرہ ملے گا جو مشرکین کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے اور آپ تلوار لے کر باقاعدہ میدان میں آئے, کہیں آپ کو اس قرآن میں مختلف موضوعات پر کے ماحول اور معاشرے میں زندگی کیسے گزارنا ہے, ازدواجی تعلقات کے مسائل نظر آئیں گے, وراثت کے مسائل نظر آئیں گے, امور مملکت سے قرآن بحث کرتا نظر آئے گا. جہاں یہ مسائل آپ کے سامنے آئیں گے وہی یہ قرآن آپ کو مختلف مقامات پر یہ تعلیم بھی دے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے پیغمبر تشریف لائے ہیں ان پیغمبروں نے اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوم کو کیا سبق دیا اور ان اقوام نے اپنے اپنے پیغمبروں کے ساتھ کیا سلوک کیا, کیسے خطرناک حالات تھے جن حالات میں پیغمبروں نے دین کی شمع جلائے رکھی اور ان کے مقابل کیسی کیسی قومیں آئیں, ان کے کردار کیا تھے, ان کا طریقہ کار کیا تھا, ان کے عقائد و نظریات کیا تھے, ان کے ساتھ پیغمبر کیسے نپٹے اور انہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا سلوک کیا, نبیوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا, یہ واقعات بھی آپ کے سامنے آئیں گے. اسی طرح یہ قرآن آپ کو کہیں یہ تعلیم بھی دے گا کہ آج سے ہزاروں سال پہلے ایک فرعون بھی آیا تھا جس کی ٹکر, جس کا مقابلہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے لگا اور اس کے مقابلہ میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام السلام تشریف لائے، آپ کو قرآن یہ تعلیم بھی دے گا چلتے ہوئے کہ فرعون کے ساتھ موسیٰ کے مقابلے کے وقت ایک یہ بات بھی چل نکلی تھی کہ فرعون یہ کہتا تھا یہ پیغمبر نہیں ہے، یہ جادوگر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ یہ تھا کہ میں پیغمبر ہوں، اللہ کا سچا رسول ہوں، جادوگر نہیں ہوں. اور اسی بات و تمیز میں نتیجہ یہاں تک بھی پہنچ گیا کہ فرعون اپنی تسلی اور تشفی چاہنے کے لیے فرعون موسیٰ علیہ السلام سے فرعون یہ کہتا ہے کہ میں جادوگر طلب کر لیتا ہوں، تو بھی میدان میں آ جا، میں بھی اپنے جادوگر میدان میں لاتا ہوں، تسلی ہو جائے گی کہ تو جادوگر ہے یا کہ اللہ کا رسول اور پیغمبر ہے. چنانچہ وہ دن بھی آیا اور قوم پوری کی پوری گویا پوری کی پوری قوم اپنے خاص پروگرام کے تحت میدان عمل میں آئی. فرعون بھی آیا، اس کی فوج بھی آئی، اس کا لاؤ لشکر بھی آیا، اس کے ہواری، اس کے چمچے بھی آئے، اس کے مشیر بھی آئے، وزرا بھی آئے. یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ پوری مملکت فرعون موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلہ میں آئی. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ جو قرآن نے بیان کی ہے یا دیگر تاریخی کتب سے معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا یہ پیغمبر اس وقت بالکل تنہا فرعون کے مقابلہ میں آئے، اور اسی میدان میں چند ساتھی اللہ کے پیغمبر کو ملے جو ساتھی اس سے پہلے فرعون کے ساتھی تھے، جو اس سے پہلے فرعون کے معتقد تھے، جو اس سے پہلے فرعون پہ ایمان رکھتے تھے، جو اس سے پہلے فرعون کو سجدہ کرتے تھے، جو اس سے پہلے فرعون کی الوہیت کا دم بھرتے تھے، جو اس سے پہلے فرعون کو اپنا معبود تصور کیے بیٹھے تھے، جو اس سے پہلے فرعون سے اپنی حاجتیں چاہتے تھے، جو اس سے پہلے فرعون کو اپنا مشکل کشا تصور کیے ہوئے تھے، وہ لوگ بھی آئے اور آئے پیغمبر کے مقابلہ کے لیے، آئے جادوگری کے لیے، اور بلایا ان کو فرعون نے. اور مزید یہ بھی کہ فرعون سے وہ عہد بھی لے کر آئے تھے کہ اگر ہم موسیٰ پہ فتح پا گئے، ہم نے موسیٰ کے مقابلے میں جیت حاصل کر لی، ہمیں آپ کی جانب سے کیا ملے گا؟ تو فرعون نے انہیں یہ کہا تھا کہ جہاں تمہیں انعامات ملیں گے وہی میرا قرب بھی حاصل ہو جائے گا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انعام بھی ملتا ہو اور بادشاہ وقت کا قرب بھی حاصل ہوتا ہو، اور بادشاہ بھی وہ جو اپنے آپ کو معبود اور الہ منوا رہا ہو اور اپنے آپ کو سیدھا کروا رہا ہو، وہ کسی کو کہے کہ تمہیں میرا قرب حاصل ہو جائے گا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ لوگ تو پھولے نہیں سماتے تھے، ہمیں انعام بھی ملے گا، فرعون کا قرب بھی مل جائے گا. چنانچہ یہ زیر لے کر وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلہ میں آئے اور انہیں پیغمبر کے ساتھ مقابلے کی ٹھان لی. فیصلہ یہ طے پا گیا تھا کہ جادوگری کے ذریعے دیکھ لیتے کہ پیغمبر ہے تو یا جادوگر ہے، اور مقابلے میں جو لوگ آئے تھے انہوں نے بھی یہی طے کیا تھا کہ ہم پرکھنا چاہتے ہیں کہ تو جادوگر ہے یا پیغمبر ہے. یہی ایک چیز تھی، اس کو مباحثہ کہہ لیجئے، اس کو مناظرہ کہہ لیجئے، اس کو مکالمہ کہہ لیجئے، یا جو دل چاہے آپ کا اس کی تعبیر کر لیجئے. پیغمبر کے ساتھ یہ مقابلہ ہوا، اللہ کا رسول تنہا ہے، مقابلے میں ہزاروں کی تعداد میں لشکر کھڑے، چند وہ نوجوان آئے ہیں جو اس پیغمبر کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اترے تھے. تو یہی کتاب جس کی آپ تلاوت کریں گے یا کر رہے ہیں، اور جو تراویح میں پڑھا جا رہا ہے، یا جس قرآن کے اترنے سے رمضان کو عزت ملی ہے، رمضان کو عصمت ملی ہے، رمضان کی قدر و منزلت کو اس قرآن کے ذریعے بلند کیا گیا ہے، اور جس قرآن نے آج سے 14 صدی پہلے ایک ایسا انقلاب عظیم بپا کیا کہ جس انقلاب کو دیکھنے کے بعد دشمن بھی حیرت زدہ رہ گیا، یہی کتاب، یہی قرآن اس واقعہ کا نقشہ پیش کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو ایک سبق دیتا ہے کہ جادوگر تھے، ان کی سابقہ زندگی فرعون کو سجدہ کرتے گزر گئی ہے، ان کی سابقہ زندگی میں فرعون کی عبادت موجود ہے، ان کی سابقہ زندگی میں فرعون کو الہ ماننا موجود ہے، ان کی سابقہ زندگی جادوگری میں اچھا کردار نہیں ہے. آج وہ پیغمبر کے مقابلہ میں آئے ہیں، فرعون سے ایمان کا وعدہ کر کے آئے ہیں، فرعون سے انعام کا وعدہ کر کے آئے ہیں، فرعون ان کو اپنے قرب کا وعدہ کر چکا ہے کہ میں تمہیں اپنا قریبی بنا لوں گا. یہ تمام چیزیں طے ہو چکی ہیں اور وہ میدان میں آ چکے ہیں، ان کی پشت پہ قوم بھی کھڑی ہے، ان کی برادری بھی ہے، ان کے دوست احباب بھی ہیں، ان کے رشتہ دار بھی ہیں، ان کا ایک ماحول و معاشرہ بھی کھڑا ہے جو ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوتا ہے حق کو قبول کرنے میں عام طور پر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر آج میں ایک صحیح نظریہ قبول کر لوں سابقہ نظریے کے برعکس مجھے قوم کیا کہے گی، مجھے برادری کیا کہے گی، مجھے دوست صحباب کیا کہیں گے، مجھے معاشرہ کیا کہے گا، یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے ایک انسان کے حق کو قبول کرنے میں، اور اسی رکاوٹ نے ابھی جہل کا بیڑا غرق کیا، یہی رکاوٹ تھی جو ابی لہب کے سامنے آئی، یہی رکاوٹ تھی جو ابو طالب کے سامنے رہی، ابو طالب مرتے وقت یہ کہتے ہیں اگر میں آج کلمہ پڑھ لیتا ہوں مجھے مکہ کی عورتیں کیا کہیں گی، ابی لہب یہی کہتا چلا گیا اگر ہم قبول کر لیتے ہیں محمد کو ہمیں لوگ کیا کہیں گے، یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور ایک انسان کے سامنے وہ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے یہ نظریہ قبول کر لیا سابقہ نظریہ چھوڑ بیٹھا مجھے لوگ کیا کہیں گے، مجھے دنیا کیا کہے گی، برادری دوست احباب کیا کہیں گے، یہ بہرحال ماحول میں معاشرے میں ایک طبی طور پہ گویا رکاوٹ محسوس ہوتی ہے، لیکن جس انسان کی قسمت ہری ہو وہ جب حقیقت کو دیکھتے وہ اس بات کو نظر میں خاطر میں نہیں لاتا مجھے لوگ کیا کہیں گے، مجھے برادری کیا کہے گی، اس کی نظر میں اس کی وقت نہیں ہوتی، اس کی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے میرا خالق کیا کہے گا، مجھے میرا رسول کیا کہے گا، میں نے ایک دن مرنے قبر میں جانا ہے وہاں میرے ساتھ کیا حشر ہوگا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے وہاں میرا معاملہ کس قدر پیش ہے، کس طرح ہوگا، اس کے سامنے جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاں پیش ہونا ہوتا ہے، وہ جب حقیقت کو دیکھتے وہ اس انداز میں سوچتے کہ قوم کچھ کہے مجھے حقیقت پہ نگاہ رکھنی چاہیے، حقیقت کدھر ہے اور گویا عدم حقیقت کدھر ہے، سچ کدھر ہے، باطل کدھر ہے، جس انسان کی قسمت ہری ہو جس کو اللہ رب العالمین اپنے رحم و کرم سے بخشنا چاہے اس کے لیے راستے ہموار ہوتے چلے جاتے، ورنہ بہت سارے لوگوں نے اپنی عاقبت برباد کی اسی سوچ میں کہ مجھے لوگ کیا کہیں گے، میرے محترم سامعین فرعون موجود تھا، اس کی پوری فوج اس کا پورا لشکر موجود ہے، اور فرعون کے سامنے اللہ کا پیغمبر تنہا کھڑا ہے، اور یہ نوجوان ہے چند جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں آئے، ان کی نگاہ تھی فرعون کے ظلم پر بھی، ان کی نگاہ تھی فرعون کے ستم پر بھی، اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ہماری قوم بھی کھڑی ہے، ہماری برادری بھی کھڑی ہے، ہمیں کیا کہیں گے اگر ہم نے سب کا عقیدہ چھوڑ دیا، ہمیں تانے کتنے دیے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ تھی کہ اگر ہم اس پیغمبر کو قبول کر لیتے ہیں آج ہمارے ساتھ فرعون کرے گا کیا، یہ تمام چیزیں ان کے سامنے ہیں، ان حالات میں جب پیغمبر نے اپنا معجزہ پیش کیا اور اس معجزہ نے انہیں حقیقت سمجھ آ گئی، وہ یہ بھانپ گئے کہ جو کچھ ہم نے پیش کیا تھا وہ جادو ہے اور جو موسیٰ نے پیش کیا ہے وہ مجھ سے، اس حقیقت کو دیکھنے کے بعد وہ فوج کو خاطر میں نہیں لائے، اس حقیقت کو دیکھنے کے بعد انہوں نے فرعون کا دبدبا، اس کا غرور اور تکبر اپنے ذہن میں نہیں رکھا، انہوں نے برادری تعلقات دوست احباب یہ قتل ذہن میں نہیں رکھے، ہمارے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، بات سمجھ آئی، وہی اسی میدان میں کھڑے ہو کے اقرار کیا، جس اقرار کو قرآن نے کر کرتے رب کے موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لائے اس رب پر جس کو موسیٰ و ہارون رب مانتے ہیں، مفسرین نے یہاں ایک بڑا عجیب و غریب نقطہ لکھا ہے، فرماتے ہیں یوں کیوں نہ ان لوگوں نے کہہ دیا آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین کے ساتھ ایمان لائے، کہتے ہیں اس لیے نہ کہا موسیٰ و ہارون کا نام لے کر رب کا تعارف اس لیے کرایا کہ اس ماحول میں یہ دو ہی فرد تھے جو رب العالمین کو خالق ارض و سما کو فاطر السماوات والارض کو رب مانتے تھے اور باقی دنیا فرعون کو رب مان رہی تھی، تو ان نوجوانوں نے یہ سوچا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے رب العالمین کو مان لیا فرعون کو دھوکہ دینے کا موقع مل جائے گا، وہ یہ کہے گا کہ مجھے مان رہی، لہذا بات اتنی کلیئر ہونی چاہیے، بات اتنی واضح ہونا چاہیے، بات اتنا صاف ہونا چاہیے کہ کسی فرد کو صبح کی گنجائش باقی نہ رہے، میں اسی آیت سے یہ استدلال بھی کرنا چاہتا ہوں کہ بات تو یوں بھی ہو جائے گی کہ صحابہ کا دشمن کافر ہے، بات تو یوں بھی ہو
جائے گی، قرآن کا منکر کافر ہے، بات تو یوں بھی ہو جائے گی، حدیث کا منکر کافر ہے، بات تو یوں بھی ہو جائے گی، نبی کا منکر کافر ہے، بات تو یوں بھی ہو جائے گی کہ عائشہ کا منکر کافر ہے، بات تو ہو جائے گی جیسے بہت سارے صوفی لوگ کہتے ہیں کہ بات تو اس طرح بھی ہو جاتی ہے، لیکن جس انسان کو اس ماحول و معاشرہ سے واسطہ پڑے وہ اس کو سمجھتے کہ اس بات سے اتنا تو لوگ جان جائیں گے قرآن کا منکر کافر ہے، لیکن یہ نہیں جان سکیں گے کہ وہ منکر قرآن کہیں ہمارا رشتہ دار تو نہیں ہے، وہ منکر قرآن کہیں ہمارے سامنے تو نہیں پڑا جس کا ہم جنازہ پڑھ رہی، وہ منکر قرآن کہیں میرا بہنوئی تو نہیں بن گیا، وہ منکر قرآن کہیں میرا سسر تو نہیں بن گیا، وہ منکر قرآن کہیں میرے ساتھ کھانا پینا تو نہیں کھا رہا، وہی منکر قرآن کہیں میری برادری میں تو نہیں گھس گیا، اسی منکر قرآن کو کہیں میں اپنا مسلمان بھائی تو نہیں سمجھ رہا، یہ چیز طے نہیں ہوگی، اس لیے کہ ایک سین بن جائے گا قرآن کا منکر کافر ہے، لوگ کہیں گے ٹھیک ہے قرآن کا منکر کافر ہے، لیکن یہ الگ کافر ہے یا نہیں، یہ بیس قرآن کی منکر ہے یا نہ، یہ تعین نہیں ہوگی، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلہ میں آنے والے نوجوانوں نے یہ سبق دیا کہ جہاں شک کی گنجائش ہو، جہاں شبہ پڑ سکتا ہو، جہاں لوگ مغالطے میں مبتلا سکتے ہو سکتے ہوں، وہاں تمام تر خطرناک حالات کو پس پشت ڈال کر کلیئر کٹ ایک بات کر دینا چاہیے تاکہ دنیا کسی مغالطے میں مبتلا نہ رہے، چنانچہ اسی بات کو سامنے رکھ کر ہم نے واضح لفظوں میں کہا کہ قرآن کا منکر کون ہے، اس کا نام لیا، اس کا فرقہ بتلایا، اس کی سرگرمیاں بتلائیں، ہم نے نام لے کر بتلایا، تو جب کلیئر بات کی گئی کہ یہ قرآن کا منکر ہے، لوگ ان سے متنفر ہوئے، جو دلیل ہے اس بات کی کہ ماحول و معاشرہ میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک مذہبی معلومات سے واقف ہوتا ہے، ایک نواقف ہوتا ہے، واقف تو اشارہ سمجھتے ہیں قرآن کا منکر کون ہے، واقف تو اشارہ سمجھتے ہیں ایسا کا گستاخ کون ہے، لیکن نواقف یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کس کو مراد لیا جا رہا ہے، اس نواقف کے لیے کلیئر کٹ بات کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ مخالفت میں نہ پڑے، وہ صحیح بات پہ چلے اور اس کے مطابق عمل کرنے لگ جائے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلہ میں آنے والے افراد نے یہ تعلیم دی کہ جہاں لوگوں کو مخالفت دیا جا سکتا ہو، جہاں لوگوں کو شبہات میں مبتلا کیا جا سکتا ہو، وہاں بات صاف ہونی چاہیے، اور صاف بھی کتنی، ان حالات سے صرف نظر کر کے کہ مقابلہ کس کے ساتھ ہے، اس کو خاطر میں نہ لایا جائے، مصیبتیں کتنی آئیں گی اس کو خاطر میں نہ لایا جائے، مشکلات کتنی بتا ہوں گی اس کو خاطر میں نہ لایا جائے، جب بات صاف کرنے کا وقت ہے تو تمام تر مصیبتوں کو پسے پش ڈال کر، تمام مشکلات کو جھیل کر بات صاف ہونا چاہیے، چنانچہ پیغمبر کے مقابلے میں آنے والے یہ چند نوجوان جب اس بات کو سمجھ گئے کہ رسول اللہ اللہ کے موسیٰ اللہ کے رسول ہے، اتر گئی بات ذہن میں آ گئی، سوچ گئے، یقین آ گیا، اس یقین کا اظہار وہ برملا کرنا چاہتے تھے، اور اظہار بھی اس انداز میں کہ دشمن کو مخاطبہ دینے کا موقع نہ مل سکے، وہ یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے مان رہے، اس لیے اعلان کیا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لائے اس رب پر جس کو موسیٰ و ہارون رب کہتے ہیں، کیوں یہ نام لیا، ہم اس رب کو مان رہے ہیں جس کو موسیٰ و ہارون رب کہتے ہیں، ان دو شخصیات کا نام کیوں لیا گیا، اس تعین کے لیے لیا گیا، یہ کیوں نہیں کہہ دیا جس نے آسمان کو پیدا کیے ہم اس رب کو مانتے ہیں، جس نے سورج پیدا کیے ہم اس رب کو مانتے ہیں، جس نے شمس پیدا کیے ہم اس رب کو مانتے ہیں، جس نے زمین پیدا کیے ہم اس رب کو مانتے ہیں، یوں کیوں نہ کہہ دیا گیا ہم رب العالمین کو مانتے ہیں، اس لیے فرعون جو کہہ رہا تھا میں ہی رب ہوں، زمین بھی میری، آسمان بھی میرا، ستارے بھی میرے، سورج بھی میرا، وہ یہی تو بکواس کر رہا تھا، اگر یہ کہتے ہم نے وہ رب مان لیا تو فرعون کہتا میری ربوبیت کا اقرار کر رہی، لیکن جب یہ کہا ہم اس رب کو مانتے ہیں جس کو موسیٰ رب کہتے تو ساری دنیا جانتی تھی کہ موسیٰ اور فرعون کی تو ٹکر ہے، موسیٰ اور فرعون کا تو مقابلہ ہے، لازمی بات ہے کہ یہ لوگ موسیٰ کے حمایتی ہیں، فرعون کے حمایتی نہیں ہے، یہی بات سوچ کے انہوں نے کہی، اور اس دور میں کہی جب فرعون سامنے موجود ہے، اس کے پسے پشت بھی نہیں، اس کے سامنے کہیے، اس کا ظلم و ستم جانتے ہوئے کہیے اور اقرار کر کے اعلان کر کے کہیے آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ و ہارون کے رب کو مان گئے. فرعون جواب میں کہتے تم مجھ سے پوچھے بغیر موسیٰ و ہارون کے رب پہ ایمان لائے ہو، میرے ساتھ مشورہ کیے بغیر ایمان لائے ہو، تمہیں کیسے یہ جرت ہو گئی کہ تم مجھے میدان میں ذلیل کر رہے ہو اور موسیٰ کے حمایتی بند ہو؟ تو جواب میں وہ چند منٹوں کے صحابی ہیں، ذرا توجہ رہے، میں مقام صحابیت بھی اس آیت کی روشنی میں واضح کرتا جاؤں گا کہ کتنا بلند مقام ہے یہ کہ جس شخص کی نگاہ ایران کی پیغمبر کے چہرے پہ پڑ گئی ہے وہ پھر دنیا کی کسی بڑی سے بڑی طاقت سے بھی کبھی نہیں گھبراتا، اس کا ایمان اتنا مضبوط اتنا بصری ہوتا ہے کہ وہ پھر ڈرتا نہیں سوائے رب العالمین کے. ان نوجوانوں کی جن کی سابقہ زندگی جادو میں گزر چکی تھی، سابقہ زندگی ان کی فرعون کو سجدہ کرتے گزر چکی تھی، سابقہ زندگی میں ان کے جادو کے غلط کام موجود تھے، ان کی سابقہ زندگی تباہ کن تھی، ان کی سابقہ زندگی برباد شدہ تھی، ان کی سابقہ زندگی انتہائی غلط تھی، لیکن آج ان کی نظر نظر ایمان پیغمبر کے چہرے پہ آئی ہے. ابھی پیغمبر نے ان کی تربیت نہیں کی، ابھی پیغمبر نے ان کو وسیع تعلیم نہیں دی، ابھی یہ پیغمبر کے قریب بھی نہیں آئے. موسیٰ اپنی جگہ کھڑے ہیں، یہ اپنی جگہ کھڑے ہیں، اسی مقام پہ کھڑے ہو کر پہلے نظر پیغمبر پہ ایک جادوگر کی حیثیت سے تھی اور آج نظر چہرہ پیغمبر پہ ایک مومن کی نگاہ تھی. چنانچہ وہ دل میں اترتی گئی، پیغمبر کی صداقت دل میں جا گزری ہوتی گئی، رب العالمین کی کبریائی اور وحدت نے دل و دماغ میں جڑے پکڑ لی اور یہ کہہ بیٹھے آمنا برب موسیٰ و ہارون. اس کے بعد فرعون کہتے تم نے بغیر پوچھے یہ کیوں کہا، تم نے بغیر مشورے ایسا کیوں کیا، تم مجھے چھوڑ کے موسیٰ کے حمایتی کیسے بن گئے ہو؟ یہ فرعون سوال کرتے ہیں، یہ جواب میں کہتے ہیں کہ جب حقائق سمجھ آ جائے پھر پوچھا نہیں جایا کرتا، حقیقت سمجھ آئے پھر کسی سے مشورے نہیں ہوتے. بات تو سچی ہے، سامنے آ گئی، تحقیق کر لی، اس کے بعد اسے قبول کر لینا چاہیے. فرعون جواب میں کہتے لوکتعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولأصلبنکم فی جذوع النخل، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا. مخالف سمت کیا مانا؟ اگر بایاں ہاتھ کاٹا جائے گا تو دایاں پاؤں کاٹا جائے گا، اور اگر بایاں پاؤں کاٹا جائے گا تو دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. اس انداز میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تمہیں کھجوروں کے درختوں کے ساتھ پھانسی دے دوں گا. اگر تم نے یہ اعلان واپس نہ لیا، تم نے موسیٰ کا دامن نہ چھوڑا، تم نے موسیٰ کا ساتھ نہ چھوڑا، تو میں تمہارا یہ حشر کر دوں گا. فرعون کا اعلان تھا، دنیا جانتی ہے یہ وہی فرعون ہے جس نے بنی اسرائیل کے 90,000 بچے ذبح کیے، یہ وہی فرعون ہے جس نے بنی اسرائیل کا پیدا ہونے والا ہر بچہ ذبح کر ڈالا. اس کا ظلم مشہور تھا، اس کا جبر مشہور تھا، اس کا استبداد مشہور ہے. ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے وہ آج اعلان بھی کر رہا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے کھجوروں کے درختوں کے ساتھ تمہیں سولی دوں گا، پھانسی دے دوں گا. یا اپنے اس اعلان سے واپس آؤ، آپ ذرا اپنے قلب و جگر پہ ہاتھ رکھیں، اپنے گربان میں منہ ڈالیں، اس حالت سے زیادہ نازک ترین حالت اور کون سی حالت آئے گی. لیکن اس خطرناک اس سنگین حالت میں بھی موسیٰ کا وہ صحابی جس کی سابقہ زندگی جادو میں گزری ہے وہ تکیہ نہیں کرتا. اتنی خطرناک صورت میں ذرا پوچھئے، اس نقطے پہ پہنچنے کی کوشش کیجئے تاکہ تمہیں شیعت کا بتلان نظر آئے، تاکہ تمہیں شیعت کا کفر نظر آئے، تاکہ تمہیں شیعت کی اسلام دشمنی نظر آئے، تاکہ تمہیں شیعت کی قرآن دشمنی واشگاف لفظوں میں نظر آئے. ذرا موسیٰ اور اس کے ایمان لانے والوں کی کیفیت دیکھیے، فوج موجود ہے بلانا نہیں پڑ رہی، فرعون خود موجود ہے، اس کے طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا لاؤ لشکر اس کے ساتھ آئے. ان حالات میں فرعون کیسا بھی ہے، براہ راست یہ بھی نہیں کہ کوئی اور عدالت فیصلہ دے رہی ہو اور آگے دوسری عدالت میں اپیل ہو جائے گی، کئی سال مقدمہ چلے گا، گواہ آئیں گے، گواہوں پہ جلا ہوگی، پھر اس کے بعد چلو اگر سزا ہو بھی گئی تو آخری سٹیج سربراہ کہے، اس سے معافی مانگ لی جائے گی، جان چھوٹ جائے گی نہیں، براہ راست سربراہ مملکت لقب جو اپنے آپ کو رب کہتے ہیں وہ اعلان کر رہا ہے سولی دوں گا. اس اعلان کے بعد کوئی اپیل نہیں, اس اعلان پر کوئی جگہ نہیں, یہاں کوئی وکیل نہیں پیش کیا جا سکتے, کوئی راستہ نہیں تھا. لیکن ان خطرناک حالات کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے والے وہ چند نوجوان جو ابھی موسیٰ کے پڑوس قریب نہیں آئے, ابھی علم نہیں سیکھا, صرف ایمان لائے ہیں, اتنے جرات مند ہیں کہ فرعون کے دھمکی آمیز اعلان کے جواب میں کہتی فق زمان تقاس جیڑی ہوندی ہے کر لے, جو چاہتے ہو کر گزرو. ہم جس شخص پہ ایمان لا چکے ہیں, ہم نے جس ذات کو رب العالمین مان لی ہے, اس ذات سے ہم نہیں ہٹ سکتے, ہم مٹ جائیں گے. لیکن جو عقیدہ اپنا لیا, اب یہ عقیدہ چھیڑا نہیں جا سکتا. اسی سے استدلال کرنا چاہتا ہوں, سنی بچے اگر تیرے زیر میں اتر جائے موسیٰ کا چند منٹوں کا صحابی جس کی صاحب کا زندگی جادو میں گزری, صاحب کا زندگی فرعون کو سجدہ کرتے گزر گئی, یہ تو تکیہ نہ کرے اور فرعون کو کہے جو کرتے ہو کر جاؤ. لیکن ایک شخص جس کی صاحب کا زندگی نبوت کی گود میں گزرے, جس کے گھر زہرا جیسی خاتون آئے, جس کو پیغمبر تعلیم دے اور جس کو نبی اسد اللہ کہے, اس کے لیے تیرے ملک کی شیعت تکیہ تکیہ کا پروپوگنڈا کرے, کبھی تکیہ کر کے کسی منافق کے پیچھے نماز پڑھائے, کبھی تکیہ کر کے کسی ظالم کے ہاتھ بیعت کرائے, پھر بھی تجھے یقین نہیں آتا کہ شیعت اسلام کے خلاف ایک سازش ہے, شیعت اسلام دشمن تحریک کا نام ہے. اگر موسیٰ کا چلنے تو کا صحابی فرعون کے سامنے سجدہ نہیں کرتا تو حیدر کرار جیسا اسد اللہ, حیدر کرار جیسا شیر, خاتم الانبیاء کا پروردہ, حسنین کا ابو, زہرا کا خامن, جس کی 21 رمضان المبارک کو شہادت واقع ہوئی ہے, اتنا بڑا جری انسان جس نے خیبر کو جوتے کی نوک پر رکھ کے اڑایا تھا, میں کیسے مان جاؤں کہ صدیق سچا نہیں تھا لیکن یہ ڈر کے جھک گیا, عمر سچا نہیں تھا ڈر کے جھک گیا, عثمان سچا نہیں تھا ڈر کے جھک گیا. اگر موسیٰ کے صحابی فرعون کے آگے نہیں جھک سکتے تو محمد کا صحابی بھی کسی غلط کار کے آگے نہیں جھک سکتا. میرے محترم سامعین, میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں رمضان المبارک کی مناسبت سے کہ اس کی 21 تاریخ کو اس بطل جلیل کا انتقال ہے, میں آپ کی سیرت طیبہ کو اختصار کے ساتھ عرض کروں گا. اسی آیت کی روشنی میں, اسی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کے واقعہ کو سامنے رکھ کے میں آگے اس عنوان پر سیر حاصل بحث کرنا چاہتا ہوں. لیکن آج اس کو یہی چھوڑتے ہوئے ایک ضروری مسئلے پہ مزید اپنے خیالات کے آدھار سے ضروری سمجھتا ہوں. آپ حضرات کو بخوبی علم ہے کہ آپ کے ملک کی اخبارات ایک عرصہ سے کہہ لیجئے یا چند ایام سے کہہ لیجئے ایک پروپگنڈے میں ملوث ہیں کہ اگر فخر امام سپیکر نہ رہا آسمان ٹوٹ جائے گا, فخر امام سپیکر نہ رہا بحران آ جائے گا, فخر امام سپیکر نہ رہا قانون کی دنیا میں خلا پیدا ہو جائیں گے. وہ بھی خود بھی لگا ہوا ہے کہ بحران آئے گا اگر میں نہ رہا, اس کی بیگم بھی لگی ہوئی ہے بحران پیدا ہو جائے گا اگر فخر نہ رہے, بحران آئے گا تمہارے گھروں میں آئے گا, ملک میں کوئی بحران نہیں آ سکتا. ہر اپنے آپ کو سمجھتے کہ میں ہی پاکستان کا بلا شرکت غیر وارث ہوں. البتہ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ آج یہ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو سیاستدان کہنے والے آج فخر امام جیسے خمینی کے ایجنٹ کو ہیرو بنا رہے, اس کو سیاست کا چیمپئن بنا رہے, اسے جمہوریت کا سربراہ کہہ رہے. اس کی جمہوریت اس تک کہاں تھی جب پوری قوم پہ ماشاء اللہ مسلط تھا, جنرل ضیاء ایک مطلقہ نیال حکمران کی حیثیت سے پوری قوم کو گلے میں دبا کے اوپر مسلح بچھا کے نماز پڑھ رہے تھے, اس وقت اس کی جمہوریت پسندی کہاں تھی؟ اس نے ماشاء اللہ کے دور میں وزارت قبول کی اور اس کے ساتھ رہا. اس کی بیگم بھٹو جیسے مطلقہ نیال جابر سلطان کے ساتھ حمایت کرتے ہوئے اس کے دور میں صوبہ پنجاب کی پیپلز پارٹی کی سربراہ کی حیثیت سے رہی, ان سے مفادات اٹھائے, یا تھا تب یہ خاندان اس کا ٹوڈی ہے, بھٹو آیا تب اس کا ٹوڈی رہا, جنرل ضیاء آیا تب اس کے ماشاء اللہ کی وزارت اختیار کی اور وزارت نہیں چھوڑی جب تک کہ ملتان کے غیور لوگوں نے اس کو بلدیات میں شکست نہیں دی، اس وقت تک یہ وزارت سے برطرف نہیں ہوا. اگر اس کا ذہن جمہوری تھا، یہ قوم کو جمہوریت کے راستے پہ گامزن کرنا چاہتا تھا، اسے چاہیے تھا یہ ماشاء اللہ کی وزارت قبول نہ کرتا، کر لی تھی اس وقت جمہوری حقوق کی بحالی کی جدوجہد کرتا، نہیں ہوئی تھی استعفیٰ لے کے واپس آ جاتا. جو جمہوری ذہن رکھتے ہیں وہ مفتی محمود ہوا کرتے ہیں، اس قسم کے لوگ تو ٹوٹ ہوتے. محمود گیا نام برسر اقتدار رہا، لیکن جب راستے میں ظالم و جائر سلطان نے روڑے اٹکائے، وزارت اعلیٰ جیسے عہدے کو لات مار کے واپس آ گیا. اگر تم سمجھتے ہو موجودہ حکومت جمہوری نہیں ہے، تم سمجھتے ہو یہ مطلق ایران ہے، تم سمجھتے ہو یہ ہٹلر ہے، تم سمجھتے ہو یہ ظالم و جائر ہے، پھر چمٹے ہوئے کیوں ہو؟ ایک سپیکری نہیں کہی جائے، تم واپس آؤ، استعفے دے دو، اس بے اختلاف کے ساتھ ملو. اس کرسی کو چمٹنے کے لیے ہزار پاپڑ بھیجتی ہو، قوم کے ذہنوں میں جمہوریت پسند بن کے اترنا چاہتی ہو، ہزار اختلاف صحیح سیا سے، لیکن وہ جتنے سیا ستون گرائے گا اتنا میں اس کو خراج عقیدت پیش کروں گا. کبھی نہیں یہ بات مانی جا سکتی کہ فخر امام کوئی جمہوریت پسند انسان ہے. غلط کار ہے وہ سیاستدان جو حقائق کو نہیں دیکھتے. یہ اگر جمہوریت پسند تھا اس نے ماشاء اللہ کی وزارت کیوں قبول کی؟ پھر اس کے بعد جنرل ضیاء نے ریفرینڈم کرایا، ریفرینڈم جمہوریت کا قتل تھا، ریفرینڈم قوم کے ضمیر کا قتل عام تھا. ریفرینڈم میں جنرل ضیاء نے تمام اخلاقی حدود پامال کیے، جنرل ضیاء نے ریفرینڈم میں مقابلے میں کوئی آدمی نہیں آنے دیا، ریفرینڈم کے خلاف آواز بلند نہیں کرنے دی، ریفرینڈم کے لیے قانون بنا دیا مت کوئی اس کے خلاف بولے. لیکن فخر امام اس وقت بھی ضلع ملتان میں ریفرینڈم کے لیے ووٹ مانگتا نظر آیا، خود ووٹ ڈالا، اس کی بیگم نے ووٹ ڈالا، انہوں نے اشتہار لگائے ریفرینڈم کے لیے زمین ہموار کی، اور جنرل ضیاء کو پانچ سال کے لیے امیر المومنین بنا کے قوم کے سروں پہ مسلط کیا. اگر تمہارا ذہن جمہوری تھا تو اس وقت تم نے ٹکر کیوں نہیں لی؟ جمہوری ذہن اور ہوا کرتے ہیں. واقعی محمود کا لہو جمہوری تھا جو فضل الرحمان کی صورت میں منظر عام پہ آیا، اس نے ریفرنڈم کو لکارا، آٹھ ماہ قید کاٹی جبکہ تم کرسیوں پہ براجمان ضیاء کی توبہ کر رہے تھے. آج تم ذاتی مفادات کے لیے جب کرسی چھوڑ رہے ہو یا چھڑائی جا رہی ہے، آج کیا تم جمہوریت پسند ہے؟ کون پاگل ہوگا ملک کا جو تمہیں جمہوری لیڈر تسلیم کر لے؟ تمہاری جگہ جگہ جمہوریت کشی، جگہ جگہ قوم کے مفادات کے ساتھ تمہاری گویا غداری، وہ تو ایک کھلی کتاب کی طرح ہے. ریفرنڈم میں یہ فخر امام جنرل ضیاء کے لیے ووٹ مانگتا رہا. آپ سے سوال کرتا ہوں، تعصب سے ہٹ کر دیانت داری کے ساتھ بتلائیے، اگر یہ واقعی جمہوریت پسند انسان تھا اسے ریفرنڈم میں ووٹ مانگنے چاہیے تھے؟ اسی آواز سے پوری سیاسی قوت اس وقت جیلوں میں جا چکی تھی، سیاسی قوت مکمل طور پہ ریفرنڈم کا بائیکاٹ کر چکی تھی، ملک کا پورا سیاسی ذہن ریفرنڈم کے خلاف تھا. لیکن اس وقت بھی فخر امام کو جمہوریت یاد نہیں آئی، اس نے ریفرنڈم میں ووٹ ڈالا، ووٹ مانگے، زمین ہموار کی، اشتہار چھاپے اور ضیاء کو امیر المومنین کہا اور اس کے لیے دعائیہ کلمات لکھے. ریفرنڈم کے بعد پھر انتخابات ہوئے، وہ انتخابات جمہوریت کا قتل عام تھا. ان انتخابات میں جماعتوں کو جو کسی بھی مملکت کی ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتی ہیں انہیں نظر انداز کر دیا گیا تھا. غیر جماعتی بنیادوں پر کئی سمگلر منتخب ہو گئے، غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات میں کئی جوئے باز منتخب ہو گئے، غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات میں کئی وہ لوگ منتخب ہوئے کہ جنہوں نے آج ممبر قومی اسمبلی بننے کے بعد لڑکی اخواب کی اور ان کے حضور آرڈیننس کے سے کیس چل رہی. کئی وہ لوگ منتخب ہوئے جو ہیروئن کا کاروبار کرتے تھے. آپ کے شہر کا ایک رافی, آپ کے شہر کا ایک ملی غدار, آپ کے شہر کا ایک کالی غدار ہیروئن کے کاروبار میں ملوث, جس کے ایک ساتھی انگلینڈ میں گرفتار ہوئے, وہ بھی آپ کے ووٹوں سے منتخب ہوا. یہ غیر جماعتی بنیادوں کے نتائج تھے جس کی وجہ سے یہ غلط کار طبقہ سامنے آ گیا اور قوم کا لیڈر بن بیٹھا. میرے محترم سامعین, اس وقت بھی جمہوریت کا قتل عام اس کو نظر نہ آیا, اس لیے اس میں حصہ لیا, منتخب ہوا. منتخب ہونے کے بعد جب ممبر بن چکے تھے, اسمبلی کا گویا ڈھانچہ بن چکا ہے, ابھی اسمبلی بیٹھی نہیں, اس سے پہلے جنرل ضیاء قومی دستاویز کے پرچے اڑاتا ہے, اس سے پہلے کہ اسمبلی آئے جنرل ضیاء تہتر کی آئین کا حلیہ بگاڑتا ہے, اس سے پہلے کہ اسمبلی آئے جنرل ضیاء نے تہتر کی آئین کو قتل کر کے اس کی لاش پہ رقص کیا ہے, لیکن اس وقت بھی یہ اس کا گن گا رہا ہے. اس وقت بھی فخر امام کو جمہوریت نظر نہیں آئی کہ یہ اسی وقت مستعفی ہو رہا ہے. ہم ایسی اسمبلی میں جانا ہی نہیں چاہتے کہ جس اسمبلی کے استحقاق کو برباد کیا گیا ہو اور اس سے پہلے آئین کا حلیہ بگاڑ کے تمام اختیارات اپنے پاس رکھ لیے ہوں. لیکن اس وقت بھی فخر امام نہیں بولا, اس نے کوئی کمپین نہیں چلائی, اس نے کوئی محنت نہیں کی, بلکہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ, بڑی بے سمیری کے ساتھ اسی اسمبلی میں جا بیٹھا. بیٹھنے کے بعد اس کے سپیکر ہونے کی موجودگی میں آٹھویں ترمیم آئی, اس آٹھویں ترمیم میں قوم کے حقوق پامال کیے گئے, قومی حقوق برباد کیے گئے, لیکن پھر بھی فخر امام اس آٹھویں ترمیم کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرتا, کوئی تحریک نہیں چلاتا, کوئی میدان عمل میں اترنے کے لیے پروگرام ترتیب نہیں دیتا. آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ آج ذاتی مفادات کے لیے اس نے ایک ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیج دیے تو وہ جمہوریت کا چیمپئن بن گئے, وہ سیاست دان پاگل ہے, وہ ہیروئن کا کاروبار کرنے والے آج سیاست دان اس کو چیمپئن کہہ رہے ہیں جمہوریت کا. پاگلوں کی دنیا میں بسنے والوں, جو انسان اتنی بار جمہوریت کا قتل کر چکا ہو اس کو آج ایک معمولی واقعہ کی بنیاد پر جمہوریت کا سربراہ نہیں کہا جا سکتا. یہ جنرل ضیاء کے ساتھ اس کی ذاتی تسر ہے, جنرل ضیاء کے ساتھ اس کی بیگم کی تسر کی بنیاد پر یہ ساری کاروائی ہے. جمہوریت کو بس فخر امام کی گود میں ڈالو, اس کی پرورش بھی ظلم و جور کی گود میں ہوئی ہے, اس کا اپنا کردار بھی ریاست کے ظلم و جور ہے. جس کا یہ داماد ہے وہ کہا کرتا تھا کہ ریاست پہ ظلم کرنا میری فطرت ہے, نہ کروں تو میری مچھلی سدھی راندھی. آج بھی اس کی زمانی عمری میں یہ لفظ گندنا بیت کے لکھے ہوئے کہ میں اپنی مچھدہ بل نہیں دیا ختم ہو دینا, میں چاہے ریاست پہ ظلم کرتا رہا. میرے محترم سامعین, جس کی پرورش ظلم کی گود میں ہو, جس کی نشو نما ظلم کی گود میں ہو, اور جس کے خاندان نے سنی بچیوں کو, جس کے خاندان نے مسلمان بچیوں کو چوراہوں پہ ننگا ڈانس کرایا ہو رعایا سمجھ کے, وہ آج جمہوریت کے چیمپئن بن گئے. آج ان کے گود میں جمہوریت ڈالی جا رہی ہے, آج انہیں ملک کا گویا اتنا بڑا جمہوری لیڈر کہا جا رہا ہے اور انہیں حزب اختلاف کا قائد بنانے کی باتیں سوچی جا رہی ہیں. کہاں ہے دنیا, کیوں ان واقعات پہ وہ نظر نہیں رکھتے؟ مزید ایک تیسرا پاکستان کا یہ بھی بولا خلیفہ رضیل شیعہ لیڈر, وہ کہتا ہے اگر فخر امام ہٹایا گیا یہ شیعہ قوم کی تہین توہین ہوگی. میرے محترم سامعین, معلوم نہیں زندگی کب تک ہے, لیکن ایک ایک قدم پہ حالات میری گفتگو کی تائید کریں گے. میں نے تمہیں کہا تھا یہ شیعت کی جنگ لڑی گئی ہے اس الیکشن میں, لیکن تم نے یقین نہیں کیا ایک حد تک. آج دیکھیے کئی گورنر اور وزیر آئے گئے, شیعہ نہیں بولے کہ شیعہ کی توہین ہے. فخر امام کے جانے پہ شیعت کے اندر کلبلی کیوں مچی؟ خلیفہ نذیر کیوں کہتے اگر فخر امام گیا شیعہ قوم کی توہین ہوگی؟ اس خاندان پہ شیعوں کو بڑا ناز اور فخر ہے. کیوں فخر ہے حیثیت کو اس خاندان پر اور یہ جائے تو شیعہ قوم کی توہین تو ہوتی ہے. کیا مجھے کہنے کا حق ہے اس لحاظ سے کہ یہ جنگ اقتدار اور فخر امام کی ہے, اس لحاظ سے کہ یہ جمہوری ہے یا غیر جمہوری ہے, مسلم لیگ کا یہ کردار جمہوری ہے یا غیر جمہوری, یہ خالصتاً سیاسی نقطہ نگاہ ہے. میں اس انداز کی گفتگو جمعیت علماء اسلام کے سٹیج سے کرنے کا حق رکھتا ہوں, لیکن سرانس اس کے سر پہ نظر کرتے ہوئے میں یہ کہنے کا بھی حق رکھتا ہوں کہ اگر فخر امام کا اقتدار سے ہٹایا جانا شیعہ قوم کی توہین ہے تو اس کے اقتدار پہ باقی رکھنا سنی قوم کی توہین ہے. توہین ہے یا نہیں اونچی آواز ہاں مانتے ہیں توہین ہے؟ سارے ہاتھ کھڑا کر کے انشاءاللہ گیا گیا یا نہیں گیا اونچی آواز سے انشاءاللہ گیا. جنرل ضیاء صاحب سینکڑوں اختلاف کے باوجود جبکہ ہمارا اختلاف تجھ کا پوشیدہ نہیں, میں اس جماعت کا ایک ذمہ دار کارکن ہوں جو جماعت فضل الرحمان گروپ کے نام سے مشہور ہے جس کا لیڈر مدت ہا مدت جیل کاٹ چکا ہے, اور میں بھی ایک کارکن کی حیثیت سے 12 کڑی کے زیور پہن چکا ہوں. تجھ سے اختلاف ہماری ڈکی جمی بات نہیں, لیکن جتنے سیا ستون تو گرائے گا اتنے ہم تیرے خطبے پڑیں گے. ٹھیک ہے نہیں اونچی بات؟ ایک ایک سیا ستون کو گراؤ. اس کے بعد جنرل موسیٰ کی واری ہے جو کوئٹہ کی المیہ میں ملوث ہے, جس نے وہاں سنی بچیوں کے پستان کٹوائے. ایک ایک شیعہ ستون جانا چاہیے, جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ بلند آواز سے. بہت سارے لوگوں میں غلط فہمی ہے, یہ فخر امام بیچارے نے کم سے بڑا صحیح کیتا نا, کیا صحیح کیے, اس سے پہلے کیوں صحیح نہیں کیے؟ آج اس کی ذاتی نثر ہے, اب تو بیگم بھی بیمار ہو گئی, خامد بھی بیمار ہے, اب علاج کے لیے امریکہ جا رہے. جس سے چھینا جاتا وہ امریکہ بھاگتا ہے. جا رہے یا نہیں جا رہے؟ اسی واسطے سے تم سپیکر تھے, تمہیں کوئی مرض نہیں آئی, تم عہدے پہ رہے, تمہیں کوئی مرض لائے تھے؟ بولیے نا. اچانک 2 دن میں بیگم صاحبہ بیمار ہو گئی ہے کہ امریکہ سے کہیں اور علاج ہی نہیں ہوتا؟ پڑھا اپنے اخبارات میں بیگم صاحبہ کے علاج کے لیے ہمارے امریکہ جا رہے ہیں؟ ہمیشہ کر کے وہاں چلے جاؤ نا. خاموش ہو گئے آپ, آپ کو ہمدردی ہے؟ ہمیشہ کر کے جاؤ نا. دیکھ مات کے علاج امریکہ میں ہوں اور تم جمہوریت پسند ہو, تم قومی لیڈر ہو, تم قومی مفادات کی بات کر رہے ہو. میرے محترم سامعین, میں پرزور احتجاج کر رہا ہوں اور اس پروگرام کی تائید کرتا ہوں کہ جنرل ضیاء نے اس کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک پیدا کی ہے, اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ساری اسمبلی غیر جمہوری ہے, ایک فخر امام نہیں سب جانے چاہیے. ہم نے اس اسمبلی کو مانتے ہیں, نہ ترمیمات کو مانتے ہیں, نہ اس کے ڈھانچے کو مانتے ہیں. ہمارا تو بنیادی اختلاف ہی یہ ہے کہ پوری اسمبلی جائے اور جماعتی بنیادوں کے انتخابات دوبارہ ہوں, لیکن جب تک وہ انتخابات نہیں ہوتے تو جیسے فخر امام ایک ظالم حکومت کا پرزہ ہے, ویسے دوسرا ممبر بھی اسی کا پرزہ ہے. اس بنیاد پر ہم سیاسی نقطۂ نگاہ سے ہٹ کے اس کو سامنے رکھ کے کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ اگر شیعہ فخر امام کے جانے کو شیعہ قوم کی توہین سمجھتا ہے تو ہم فخر امام کو برسر اقتدار دیکھنا اور رہنا سنی قوم کی توہین سمجھتے ہیں. سنی اکثریت میں ہی پاکستان میں سربراہ سنی ہونا چاہیے, پاکستان کا وزیر اعظم سنی ہونا چاہیے. جمعیت علماء اسلام کے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی مملکت کا کوئی بھی سربراہ سنی مسلمان ہونا ضروری ہے, صدر کے لیے بھی سنی مسلمان ہونا ضروری ہے, اور وزیر اعظم کے لیے بھی سنی مسلمان ہونا ضروری ہے. جبکہ قائم مقامی کے طور پہ کبھی کبھی سپیکر صدر بنتا ہے جب اصل صدر نہ ہو, لہذا ہم کبھی کسی لمحہ کسی وقت کسی وارڈ پہ کسی راستی کو جو قرآن پہ ایمان نہ رکھتا ہو, جو صدیق کی صحابیت نہ مانتا ہو, جو عائشہ کی عفت کا قائل نہ ہو, جو امام مہدی کے آنے پر عائشہ کی قبر کھودنے کے نظریات رکھتا ہو, اور شیعہ قوم کو اس لیڈر پہ ناز ہو اور شیعہ اس کے ہٹنے کو اپنی توہین سمجھتی ہوں, تو ایسا شیعہ لیڈر, ایسا شیعہ گماشتہ, ایسا خمینی کا ایجنٹ ہم کبھی بھی اقتدار پہ برداشت نہیں کر سکتے. لہذا فخر امام کا اقتدار پہ رہنا سنی حقوق کی سنیت کی توہین ہے. فخر امام کا اقرار کرنا سنیت کی حسد ہے. اور وہ دن قریب آ گئے کہ فخر امام لوہے کے چنے چاپتا ہوا لندن بھاگے گا. یہ اب سبھی کر کے عہدے پہ برقرار نہیں رہ سکتا. آپ کی چاہتے رہے نہ رہے کہیے نہ رہے. فخر امام جائے جائے. فخر امام فخر امام فخر امام جائے جائے. ناچو رقص کرو. اب بیگم گلے میں دوپٹے ڈال کے روزانہ بے نظیر کی طرح ایک پریس کانفرنس کرتی ہے. چند دنوں بعد یہ بھی مس اکیلا بننا شروع ہو جائے گی. کچھ کرو لیکن تمہارے اقتدار کو اب برقرار نہیں رہنے دیا جائے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ دوسری بات سے اور آنے والے حالات میں انشاءاللہ انشاءاللہ چھپ کے بات نہیں کہتا. اگر ہماری رگوں میں لہو باقی رہا اللہ کے فضل و کرم سے تو آنے والے حالات میں تمہیں کوئی ایسا موقع ہی نہیں دیا جائے گا تم قومی اسمبلی تک پہنچ سکو. تو جہاں جانے کے بعد ہمیں ہزار پاپڑ بیلنے پڑے ایسا موقع ہی نہیں دیا جائے گا. دیا جائے گا ہاتھ کھڑا کر کے کہیں دیا جائے گا نہیں دیا جائے گا. میرے محترم سامعین یہ واقعہ چونکہ ملک میں اخباری دنیا میں زیر بحث تھا. دوست آپ پوچھ رہے تھے جی کیسے ہے اتنے اچھا کیے اس پہ زیادتی تو نہیں ہو رہی. میں نے وضاحت کی ہے کہ فخر امام کوئی جمہوری لیڈر نہیں ہے. اس کے ذاتیات ہیں جنرل ضیاء کے ساتھ انہی ذاتیات کی جنگ لڑ رہا ہے. آپ حضرات کو صحیح سوچ کے ساتھ کام کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین عمل کی توفیق دے.